هذه الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من ترك لله شيئا عوض الله خيرا منه.
اس حدیث شریف کے بارے میں جو ابھی پڑھی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو ترک کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا من, اس سے اچھا عوض اس کو نصیب فرماتے ہیں. اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں اور یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں تقویٰ کا ذکر آیا ہے وہاں اکثر مواقع پر انعامات کا ذکر آیا ہے. اور تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے روکنے کو, گناہ سے رک جانے کو, تو گویا وہ گناہ سے رکنے کا انعام ذکر کیا گیا ہے. جگہ جگہ جہاں تقویٰ کا ذکر آیا وہاں کوئی نہ کوئی انعام ذکر فرمایا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ خوف اور غم, نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خوف اٹھا لیتے ہیں ایک اللہ سے, اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے, وہ ایک خوف کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں, لہذا ان کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. اور غم ایک اٹھاتے ہیں گناہ سے بچنے میں, جو دل کو غم ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں, ہنسی خوشی اٹھا لیتے ہیں. خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, خوشا نصیب کسی کا ہوا مجھے غم ہے. اللہ کی محبت کا غم اٹھا لیتے ہیں, یعنی جو دل کو اٹھانا پڑتا ہے گناہ سے بچنے میں تکلیف ہوتی ہے, یہ غم ہے, یہ اللہ کا غم ہے, اللہ کی محبت کا غم ہے, اللہ کے راستے کا غم ہے. تو اس غم کی خاطر خوشی خوشی وہ خوشی کو آگ لگا دیتے ہیں, حرام خوشیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. خوشی کو آگ لگا دی خوشی, ایک مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں حضرت کے مربی اول, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, خوشا نصیب کسی کا ہوا مجھے غم ہے. تو وہ ایک غم اٹھا لیتے ہیں سارے غموں سے اللہ ان کو نجات دیتے ہیں, ایک خوف اپنے دل میں بسا لیتے ہیں اللہ کا, بس سارے خوف ان کے دل سے نکل جاتے ہیں. غمِ دنیا نگل جاتا ہے پل میں, غمِ مولا عصائے موسوی ہے, غمِ جانا عصائے موسوی ہے. یہ جو اللہ کی محبت کا غم جو دل کو اٹھانا پڑتا ہے گناہ سے بچنے میں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو پل بھر میں ہزاروں سانپوں کو نگل گیا اژدہا بن کے. تو ایسے ہی یہ جو غم ہے اللہ کے راستے میں, جو گناہوں سے بچنے میں غم آتا ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, سارے غموں کو نگل جاتا ہے. غم دنیا نگل جاتا ہے پل میں, غم جانا عصائے موسوی ہے. تو یہ خوف اور غم نہ ہونے کا انعام کس پر ملا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقوی, ایمان اور تقوی, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. آگے ایک اور انعام کا ذکر ہے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. بشرا یعنی خوشخبری کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اچھے اچھے خواب ان کے متعلقین ان کے بارے میں دیکھیں, یہ بھی تشریح کی گئی ہے. یا اس خوشخبری سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، خاص طور پر دین کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بڑے بڑے دین کے کام ان سے لیے جائیں گے، یہ خوشخبری ہے. تو لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور دین کا کام لیا جانا بھی اسی پر موقوف ہے. برائے سر انجام کار ثواب، یکے از ہزاراں شود انتخاب. دین کا کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہزاروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں. برائے سر انجام کار ثواب، یکے از ہزاراں شود انتخاب. نہر گوہر درت التاج شد، نہر مرسل ہر مرسل اہل معراج شد. ہر رسول ہر نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی، اور ہر موتی کو بادشاہ کے تاج میں نہیں لگایا جاتا. یہ تو انتخاب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اپنے وقت کا امام بنایا. وجعلناہم ائمۃً یہدون بأمرنا لما صبروا. کب بنایا؟ جب انہوں نے صبر کو اختیار کیا. اور صبر کی تین قسمیں ہیں، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، صبر کے معنی رکنے کے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، نمبر دو اللہ کی اطاعت پر رکے رہنا یعنی نیک کاموں پر جمے رہنا، اور نمبر تین مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لینا. یہ تین چیزیں مل کر صبر بنتی ہیں. جب انہوں نے یہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو اپنے وقت کا امام بنایا. دیکھیں یہاں سارا وہی چل رہا ہے، من ترک للہ شیئاً عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو یہاں تقویٰ پر اللہ سبحانہ و تعالی خوف سے نجات دے رہے ہیں، غم سے نجات دے رہے ہیں، خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں دین کے بڑے بڑے کاموں کی، یہ تقویٰ پر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کرے اللہ سبحانہ و تعالی ہر مشکل سے باہر نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، یہ انعام ہے. تقویٰ پر اس نے اپنی حرام لذتوں کو چھوڑا، حرام خواہشات کو ترک کیا اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی ہر پریشانی سے باہر نکلنے کا اس کے لیے راستہ بناتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زبا ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں میرے جو شوہر تھے وہ تین دن کے بعد فراغت کے لیے جاتے تھے، کھانے کو ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. تین دن کے بعد فراغت کی نوبت آتی تھی، تو ایک مرتبہ وہ بقیہ غرقت گئے، بقی کے پاس ایک جگہ ہے جنت البقی کے پاس، وہاں فارغ ہونے گئے، فراغت کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک چوہا آیا، اس نے ایک اشرفی رکھ دی، سونے کا سکہ جس کو دینار کہتے ہیں وہ رکھ دیا لا کے، اور پھر گیا پھر لا کے رکھ دیا، دوسرا تیسرا لا کے رکھا، چوتھا رکھا، یہاں تک کہ 17 دینار اس نے سونے کے سکے لا کر رکھ دیے اور پھر چلا گیا. یہ سونے کے سکے انہوں نے اٹھائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ سونے کے سکے اس طرح واقعہ ہوا ہے. فرمایا تم نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ تو حضرت مقداد نے عرض کیا جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تو خود رکھ کر گیا ہے، میں نے اس کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالا. فرمایا جاؤ یہ سب تمہارا ہے، یہ اسی آیت میں داخل ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں تقویٰ والوں کو اللہ تعالیٰ، اس کو گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ اب یہ گمان تھا ان کا، فراغت کے لیے گئے تو یہ گمان تھا کہ 17 دینار لے کر لوٹوں گا، اتنا سونا واپس لے کر لوٹوں گا، کوئی گمان نہیں تھا. اللہ نے ایک دم ایسا انعام دیا. اور حضور نے فرمایا جاؤ ان میں برکت ہے. اور وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَا, یہ جو پانچواں حصہ جمع کرانا ہوتا ہے مال غنیمت میں سے, اس سے بھی یہ تمہارا معاملہ مستثنا ہے, تمہیں پانچواں حصہ جمع کرانے کی بھی ضرورت نہیں بیت المال میں, بس لے جاؤ سب لے جاؤ. تو ان کی اہلیہ زبیدہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی میں نے یہ برکت دیکھی کہ ان دیناروں میں اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی کہ وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے اپنے گھر میں چاندی سے بھرے ہوئے تھیلے چاروں طرف نہ دیکھ لیے. یعنی ایک اس سے زیادہ فراقی اور توانگری کا دور شروع ہو گیا. یہ چیز ہوتی ہے کہ تقوی پر, گناہوں سے بچنے پر, اپنی حرام خواہشات کا خون کرنے پر. کیا ان کے حالات تھے, تین دن کے بعد فراغت کی نوبت آتی تھی تو کھانا تو ملتا ہی نہیں ہوگا. تو اور ایک روایت میں فرماتی ہیں جب وہ فراغت کرنے بیٹھتے تھے تو ان کو اجابت ایسی ہوتی تھی جیسے بکری کی مینگنیاں آتی ہیں. اللہ اکبر, یہ حال تھا خوراک کی کمی کی وجہ سے. لیکن تقوی اختیار کیا, نماز نہیں چھوڑتے تھے, تہجد نہیں چھوڑتے تھے, گناہ ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو اس سے اجتناب کرتے تھے, اس پر یہ انعام مل گیا. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایک جگہ اور تھوڑا سا آگے چل کے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اس کے اجر کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں. اور انہی آیات میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان بنا دیتے ہیں. یہ وہی ہے من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے تقوی کہتے ہیں, حرام خوشیوں کو چھوڑ دینا, حرام لذتوں کو, حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے, تو اس پر اللہ یہ انعام دے رہے ہیں, سارے کام آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, اللہ سبحانہ و تعالی نے خرید لیا ایمان والوں کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو, خرید لیا, انہوں نے بیچ دیا, اللہ نے خرید لیا. بدلہ کیا دے رہے ہیں, بان لہم الجنہ, کہ دیکھو کرنا یہ ہے کہ مال خرید کر بھی اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے سپرد کیا ہوا ہے, جان بھی خریدی ہماری, مال بھی خریدا, اور جان بھی ہمارے پاس ہے, ابھی ہم زندہ ہیں, جان ہمارے پاس ہے, مال بھی ہمارے پاس ہے, جان بھی خریدی مال بھی خریدا, دونوں کو ہمیں ہی دے دیا کہ لو استعمال کرو اس کو, لیکن بس اتنا کرو کہ ہماری مرضی کے خلاف استعمال مت کرنا, بس اتنا کام ہے. جو یہ کر لے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, فرمایا ان کا بدلہ جنت ہے. اللہ نے مومنین کے جان اور مال کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں. ہم یہ کر لیں مال اور جان میں, اپنی جان کو غلط استعمال, گناہوں میں اپنے جسم کو استعمال نہ کریں, توانائی کو استعمال نہ کریں, مال کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کریں, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں, تو اس کا بدلہ جنت ملے گا. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن, آپ کا لڑکپن اور آپ کی جوانی کا ایک بڑا حصہ وہ مکہ مکرمہ میں گزرا. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے, مکہ کو چھوڑ دیجئے, مدینہ منورہ ہجرت کیجئے, مکہ کو چھوڑ دیجئے. جس جگہ, یہ آج کل تو اس کو کوئی معمولی بات سمجھا جاتا ہے, لیکن ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا اب کوئی بات نہیں رہی, لیکن یا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونا, لیکن جہاں آدمی کا بچپن گزرا ہو، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری ہو، اس جگہ سے اس کو ایک خاص انسیت ہو جاتی ہے، خاص لگاؤ ہوتا ہے. اور مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر تھا، لیکن حکم ہوا کہ چھوڑ دیجئے، تو چھوڑ تو دیا. جب تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، تو بیت اللہ کو بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، حسرت سے، افسوس سے کہ اب یہ بیت اللہ اس سے جدائی ہو رہی ہے، بار بار دیکھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی دی. اللہ کے لیے دل فیصلے پر راضی ہے اللہ کے، یہ نہیں فرمایا کہ میں کیوں چھوڑوں، دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. ایک طبعی غم ہو رہا تھا، طبعی غم، طبیعت کو ایک وہ جو غم ہوتا ہے کہ جو انسیت ہو گئی تھی اس کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور تسلی کے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ہمارے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں، اب ہم دیکھیے کیا انعام دیتے ہیں آپ کو. ہمارے لیے چھوڑ رہے ہیں مکہ کو، ہم انعام یہ دیتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. آپ گھبرائیے نہیں، جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، فرض ای نزلہ یعنی جس نے نازل کیا ہے، وہی ذات یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دوبارہ مکہ میں فاتح بنا کر لائیں گے. آپ گھبرائیے نہیں، یہ انعام ہے، بس آپ ہمارے لیے اس وقت چھوڑ دیجئے. اور پھر دیکھیے ہم آپ کو یہاں فاتح بنا کر کامیابی کے ساتھ مکہ میں داخل کریں گے. ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے. غالباً حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بیت اللہ کی جو دیوار حتیم کے نیچے ہے، حتیم جس پر وہ دائرہ بنا ہوا ہے، اس کے سامنے والی دیوار جس پر پرنالا میزاب جس کو کہتے ہیں وہ بھی لگا ہوا ہے، اگر اس پر اس آیت کو لکھ دیا جائے انگلی سے، شہادت کی انگلی سے، اور جس کا نام لکھ دیا جائے اس آیت کو لکھنے کے بعد، نام لکھ دیا جائے اس کی حاضری ہو جاتی ہے بیت اللہ میں. کیونکہ یہ آیت نازل ہی اس وقت ہوئی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک حسرت تھی کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی. تو مکہ مکرمہ سے جاتے وقت جو شخص یہ آیت وہاں لکھ دے، یا آج کل تو وہاں رش ہوتا ہے خواتین کا، اس کے رخ پر جو دیوار ہے، کوئی بھی دیوار ہو حتیم کے رخ پر، وہاں لکھ دینی چاہیے. اور حتیم کے رخ پر کسی دیوار میں جگہ نہ ملے رش کی وجہ سے، تو بیت اللہ کے رخ پر کوئی بھی دیوار ہو وہاں پر لکھ دیا جائے اس آیت کو انگلی سے، اور نام لکھ دیا جائے، جس کا بھی نام لکھا جائے اس کی حاضری ہو جاتی ہے. اگر اپنا نام لکھ دے تو دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے. اور آپ آزما کے دیکھیے، بہت مجرب نسخہ ہے. تو یہ عجیب و غریب آیت ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. آپ ہمارے لیے چھوڑ دیجئے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں، آپ اس کو اختیار کر لیجئے، اس حکم کو، پھر ہم آپ کو کامیابی کے ساتھ یہاں واپس لائیں گے. اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سات قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. سب آتن یظلہم اللہ تحت ظل عرش یوم لا ظل الا ظلہ. یہ وہ دن ہوگا کہ سوائے عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ ہوگا ہی نہیں، کوئی کہیں پہ سایہ نہیں ہوگا، بس صرف عرش کا سایہ ہوگا. اس دن سات قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کو حسب نسب اور حسین اور حسن و جمال والی کوئی عورت اپنی طرف متوجہ کرے، وقال انی اخاف اللہ، اور وہ یہ کہہ دے نہ نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اس نے اختیار کے باوجود اپنی حرام خوشی کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسے دن میں سایہ عطا فرمائیں گے جب عرش کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا، ایک نوجوان اپنے گھر سے نکلتا تھا نماز کے لیے مسجد جاتا تھا تو آنے جانے میں ایک لڑکی اس کو دیکھتی تھی، اور یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ دیکھو نگاہیں اپنی بچا کر رکھو ورنہ اس کا نقصان یقینی ہے، بچ نہیں سکتا. یہی ہوا کہ پھر رفتہ رفتہ اس لڑکے کا عشق اس کے دل میں گھر کر گیا. ایک رات کو وہ واپس آ رہا تھا تو اس لڑکی نے اس کو کسی بہانے سے اندر بلا لیا گھر میں اور اس کو گناہ کی دعوت دی. اور یہ کہا کہ اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو تمہاری شکایت کی جائے گی، کسی طرح کوئی الزام لگا کر تمہیں گرفتار کروا دیا جائے گا. وہ متقی لڑکا تھا، تقوی والا تھا، وہ بے ہوش ہو گیا. جب وہ بے ہوش ہوا تو اس نے دھکا دے کے باہر اپنے گھر سے باہر اس کو نکال دیا. ادھر گھر والے تلاش میں نکلے کہ ابھی تک واپس نہیں آیا، رات زیادہ ہو گئی، دیکھا تو ایک گھر کے باہر وہ گلی میں پڑا ہوا ہے بے ہوش. اس کو لایا گیا، ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی. جب ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا، بیٹا کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ، یہ کیا ہوا تھا، تم بے ہوش پڑے ہوئے تھے. اس نے بتایا جو کچھ قصہ اس کے ساتھ ہوا، بتایا اس نے اور ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی. تو جلدی جلدی اس کے وہاں، ہمارے ہاں تو ایسا جو ہوتا ہے کہ کوئی نماز کے ساتھ، ہم نے آج کل یہ کیا ہوا ہے کہ جنازے کو کسی نماز کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. یہ جنازوں کو نماز کے ساتھ جوڑنا، یہ بھائی ہماری نظر سے کہیں نہیں گزرا. جنازے کا تیار ہو جائے، اگر نماز کا وقت ہو، اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ جنازہ تیار ہوتے ہوتے کوئی نماز کا وقت قریب آ گیا، یہ ایک الگ بات ہے کہ اسی نماز میں لے گئے. لیکن خاص کسی نماز کا انتظار کرنا کہ بھائی نہیں وہ جمعے کی نماز میں چلیں گے، فجر کے وقت جنازہ تیار ہے، نہیں جمعہ ہے آج، اس میں زیادہ مجمع ہوگا، اس میں چلیں گے، یہ بالکل غلط ہے. نہ جانے یہ کہاں سے چیزیں ہمارے ہاں رائج ہو رہی ہیں. اس وقت ایسا نہیں تھا، رات کو اس کا انتقال ہوا اور اسی وقت تجہیز و تکفین کی گئی، اس کو دفنایا گیا. صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں حضرت عمر کو پتا چلا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو عرض کیا گیا آپ کے آرام کی وجہ سے، آپ کے آرام کا اندیشہ تھا، آپ کے آرام میں خلل نہ واقع ہو اس لیے آپ کو نہیں بتایا گیا. فرمایا چلو مجھے لے کر اس کی قبر پر لے کے چلو. اس کی قبر پر گئے، قبر پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو قبر سے اس نوجوان کی قبر سے آواز آئی، قد اعطانیہما ربی، قد اعطانی، دو مرتبہ یہ آواز آئی، دو مرتبہ قد اعطانیہما ربی، قد اعطانیہما ربی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جنتیں دے دیں، مجھے اللہ نے یہ دونوں جنتیں دے دیں. یہ ہے من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہندوستان میں ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک عورت جو بیوہ تھی وہ کسی نوجوان پہ عاشق ہو گئی اور کسی بہانے سے اس کو اندر بلایا اور پھر گناہ کی دعوت دی. اس نے بھاگنا چاہا تو اس نے کہا نہیں، بھاگ نہیں سکتے، اگر بھاگو گے تو تم پر الزام لگے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے، کیونکہ وہ متقی تھا، فوراً رہنمائی کی اس کی، فوراً اس نے کہا کہ اچھا مجھے فراغت کا تقاضا ہے، میں ذرا فارغ ہو جاؤں. اس نے کہا ہاں فارغ ہو جاؤ یہ بیت الخلاء یہ رہ جاؤ فارغ ہو جاؤ. اس زمانے میں وہ یہ گٹر وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں, ڈرین وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, وہ گڑا کھود کر اور دو تختے لگا دیے جاتے تھے, غلاظت اسی میں اندر رہتی تھی. تو وہ بیت الخلاء میں گیا, تختے ہٹا کر اس نے اپنے آپ کو خود گرا لیا اس میں گڑے میں, اور لت پت ہو کر غلاظت میں باہر آیا, مکھیاں بھنک رہی ہیں, بدبو آ رہی. اس نے کہا جاؤ, اس عورت نے کہا جاؤ 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 نکلو باہر نکلو یہاں سے. بس یہ ایک ترکیب تھی, اللہ نے اس کی رہنمائی کی, وہ آ کر نہایا غسل کیا, اور اس کے بعد سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جسم میں ایسی خوشبو عطا فرمائی جو اس دنیا کی نہیں تھی. وہ جہاں جاتا تھا یہ خوشبو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی, لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کیسی خوشبو اس کے جسم سے آ رہی ہے. یہ وہی ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتے ہیں. من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ, جو اپنے غصے کو روک لے, غصے کو نافذ نہ کرے روک لے, تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لیں گے. یہ تو حدیث میں فرمایا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی وہی ہے. تم چھوڑ دو غصے کو چھوڑ دو, اللہ تمہیں یہ انعام دیں گے کہ قیامت کے دن اپنا عذاب تم سے ہٹا لیں گے. جو غصے کو روک لے اللہ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روکیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے, یہ تو چلیے آخرت میں انعام ملے گا, ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص غصے کو پی جائے, غصے کو نافذ نہ کرے پی جائے, تو وہ پورا کا پورا غصہ اللہ تعالیٰ اس پورے غصے کو نور بنا دیتے ہیں, نور, اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے اس کی برکت سے. ایک دفعہ ہم لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے, وہاں صلاۃ و سلام کے لیے جا رہے تھے بابو سلام سے, آگے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے تھے, تو دو عرب ان میں اسی صلاۃ و سلام کی لائن میں جو لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں, ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی, اور بالکل ہاتھا پائی ہونے کے قریب تھی. ایک تیسرا عرب آیا, اس نے یہ منظر دیکھ کر ایک جملہ کہا, صلی علی النبی, یہ الفاظ اس کے ایسے باروب الفاظ تھے, ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم دونوں حضور پر درود پڑھو. تو اس نے ایسے باروب لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ دونوں کو پڑھنا پڑا, ان کے دونوں کے ہونٹ ہلے, میں نے خود دیکھا دونوں کے ہونٹ ہلنے لگے, وہ درود پڑھ رہے تھے. بس یہ درود شریف پڑھا ہے, ان کا سارا غصہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر, اس دن پتا چلا کہ درود شریف عجیب نعمت ہے, عجیب نعمت ہے. سیکنڈوں کے اندر ان کا سارا غصہ کافور ہو گیا, سب ختم, اور دونوں گلے ملے. تو یہ ہے غصے کو پی جانا, جو اپنے غصے کو پی لے اللہ پورا کا پورا نور بنا دیتے ہیں, اس غصے کو نور بنا دیتے ہیں. یہ نقد انعام ملتا ہے کہ تم نے اللہ کے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیا, اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا اللہ کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ انعام دیتے ہیں. ایک حدیث میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھگڑے میں, کسی جھگڑے میں حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دے, تو میں ذمہ دار ہوں اس کو جنت کے بیچ میں محل دلوانے کا, میں ذمہ دار ہوں. حضور فرما رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں, اب ذمہ داری لیتا ہوں, بس تم اتنا کرو کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دو, لڑو نہیں, کتنا فساد مت کرو. تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. من ترک المراء وهو محق بني له في وسط الجنه, جو شخص اپنے حق کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر تھا, پھر بھی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اس نے کہا اچھا بھائی رہنے دو, جاؤ ٹھیک ہے تم خوش رہو, تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت کے بیچوں بیچ اللہ سبحانہ و تعالی محل نصیب فرمائیں گے. اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کا, میں انا زعیم, یہ الفاظ ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے یاد آیا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے, اور خالی مفتی اعظم نہیں تھے، اللہ نے ان کو اس مقام پر ایسے نہیں فائز کیا تھا، وہ عجیب و غریب آدمی تھے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کو شیخ بنایا، مرشد بنایا اور اپنے باطن کی اصلاح کروائی، اور اس مقام پر پہنچے کہ بہت کم لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں. تھانہ بھون میں ایک مرتبہ رات گئے، یہ پہنچے تھے، ایک ٹرین آ کے اتری، ٹرین سے رکی ٹرین آ کر، اور پھر ایک کوئی خاندان اترا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا وہ اس خاندان کا سربراہ کہ کوئی آئے اور میں کوئی قلی ہو تو میں اس سے یہ اٹھواؤں اپنا سامان. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، سادہ لباس تو پہنتے ہی تھے، رومال وغیرہ اس طرح باندھا، رات کا اندھیرا بھی تھا. فرمایا لائیے لائیے میں آپ کا سامان اٹھاؤں گا. اس نے کہا بھائی ہمارا گھر قریبی ہے جہاں ہمیں جانا ہے، بس یہ آپ سامان اٹھائیں اور پہنچا دیں. تو پیسے آپ کتنے لیں گے؟ جی پیسے کو چھوڑیے آپ، چلیے میں چلتا ہوں. وہاں پہنچے اور سامان اتار دیا، وہاں سامان پہنچایا. وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جلنے میں مصروف ہی ادھر سے مفتی شفیع صاحب واپس آ گئے، چپکے سے وہاں سے واپس تشریف لے آئے. اور یہ خود گئے تھے اپنے شیخ کے پاس تھانہ بھون، لیکن دیکھیے خدمت خلق کا یہ موقع ملا اور اس کو استعمال کیسے کیا. پھر یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، بہت بڑے مرتبے کے آدمی تھے. سوچ لیتے میں مفتی ہوں، میں عالی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، لیکن نہیں. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خدرا دید او محروم شد. جو خدمت کرتا ہے ایک دن اللہ اس کو مخدوم بناتے ہیں، پھر اس کی خدمت کی جاتی ہے. اگر اس نے اس نیت سے نہ کی ہو کہ میں مخدوم بنوں گا اس لیے میں خدمت کر رہا ہوں، پھر تو اخلاص نہیں ہے. اللہ کے لیے خدمت کی ہو تو اللہ ایک دن اس کو مخدوم بناتے ہیں. اور ہر کے خدرا دید، اور جو آدمی اپنے آپ کو دیکھے جی میں فلاں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، میں عالم ہوں، حافظ ہوں، میں یہ کام کروں، تو ہر کے خدرا دید او محروم شد، ایسا آدمی محروم رہتا ہے. تو یہ جو اس وقت یہ جو ہے اسلامیہ کالج کی جو عمارت ہے، یہ دراصل مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ زمین دارالعلوم کے لیے الاٹ ہوئی تھی، اور اس کے کاغذات اور سب کچھ حاصل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ دفتر بھی بن چکا تھا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے ٹیلی فون کے لیے درخواست دی ہے تو شاید آپ کی اگلی دوسری یا تیسری نسل میں ڈیمانڈ نوٹس آئے گا اور آپ کو فون کا کنیکشن ملے گا. یہ وہ وقت تھا. تو اس زمانے میں مفتی صاحب کو کنیکشن بھی مل گیا ٹیلی فون کا، دفتر بھی بن گیا دارالعلوم کا. لیکن مولویوں سے لوگوں کو پہلے ہی سے حسد رہا ہے، یہ اس زمانے میں نہیں، خالی اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں. تو وہاں پر بھی ایک ٹرانسپورٹر سامنے ہی رہتا تھا، آج بھی اس کا بنگلہ موجود ہے. اس نے کہا یہ اتنی عام جگہ مولویوں کے لیے آ گئی، ان کو مل گئی. اور اس نے ایک باقاعدہ ایک جھگڑا تیار کیا، پورا ایک کیس تیار کر کے اور ایک فتنہ فساد کھڑا کر دیا. قانونی طور پر حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے خود سنا کہ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے جو خط لکھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ قانونی طور پر اس زمین کے مالک ہیں، آپ صرف مقدمہ کر دیجیے عدالت میں، اور یہ جیتا ہوا مقدمہ ہے آپ کا، آپ ہمت کیجیے اور کر دیجیے. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور دارالعلوم کے جو اساتذہ تھے وہ بھی اس حق میں تھے کہ مقدمہ دائر کیا جائے اور قانونی جنگ لڑی جائے اور یہ جو زمین ہے ہماری ہے اس کو واپس لیا جائے. بھائی ذرا بچوں کو خاموش کرائیں. تو وہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اجلاس میں ایک مرتبہ مولانا صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا گاڑی میں، میں نے یہی والا قصہ چھیڑ دیا. میں نے کہا حضرت اس کے بارے میں تو کچھ بتائیے. تو حضرت نے فرمایا میں بھی اس میں شامل تھا اس اجلاس میں. اجلاس بلایا گیا، تمام دارالعلوم کے اساتذہ اس حق میں تھے کہ قانونی جنگ لڑی جائے اور یہ زمین ہماری ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کاغذات ہمارے اب بھی مکمل ہیں، یہ ہمیں کچھ ہی دن میں واپس مل جائے گی، عدالت سے اسٹے آرڈر مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، میں یہ زمین اب چھوڑنا چاہ رہا ہوں. تو اساتذہ نے فرمایا وجہ تو بتائیے آپ، کیوں چھوڑنا ہے اتنی عام جگہ، اتنی بڑی جگہ، اتنا بڑا پلاٹ. تو مفتی صاحب نے فرمایا دو وجہ سے، نمبر ایک تو یہ کہ مدرسہ بنانا فرض نہیں ہے اور مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے سے بچانا فرض ہے. اب یہ لڑائی جھگڑا کھڑا ہو گیا، اگرچہ میں حق پر ہوں لیکن میں اگر قانونی جنگ لڑوں گا پھر کوئی مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہاں دوسری فریق سے کچھ اور کوئی اقدام کیا جائے گا، پھر ہماری طرف سے کوئی اور اقدام ہو اور ایک جنگ کی کیفیت بن جائے گی، فساد کی کیفیت بنے گی. مسلمانوں کو فساد سے بچانا فرض ہے، مدرسہ بنانا فرض نہیں ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، میں جنت کو بیچوں بیچ اس کو محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں. اگر آپ لوگ بھی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر اس زمین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دو باتیں تھیں. تو دارالعلوم کے اساتذہ نے مجھے خود بتایا، حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم سب نے جب یہ بات سنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم نے بیک آواز یہ بات کہی کہ مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم نے وہ زمین چھوڑ دی. پھر وہ دوسرے فریق نے اس پہ قبضہ کیا اور یہ اسلامیہ کالج بنا. خیر یہ تو ہوا، یہاں سے اللہ کا نظام چلا، اللہ کے لیے ایک چیز کو چھوڑ دیا، اب اللہ کا نظام چلا. ساؤتھ افریقہ سے ایک تاجر آیا، 33 ایکڑ زمین اس نے مفتی صاحب کے نام کر دی. ایک اور تاجر آیا، اس نے اور زمین نام کر دی. اس طرح ہوتے ہوتے اس وقت یہ 70 ایکڑ کی زمین ہے یہاں، یہ اور اس سے کئی گنا بڑی زمین یہاں مل گئی، اور زیادہ قیمتی ہو، شاید اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو وہ زمین وہاں اللہ نے دلوائی. یہ تو اللہ کا نظام چلا، یہ مفتی صاحب کے ساتھ ہوا، یہیں پر انعام مل گیا. من ترک للہ شیئاً عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس سے بہتر عوض عطا فرماتے ہیں. اور ادھر کیا ہوا، ادھر یہ ہوا کہ اسلامیہ کالج بننے کے بعد ایک حکومت آئی تھی، ذکر مناسب نہیں، تفصیل مناسب نہیں، ہم ویسے بھی سیاسی لوگ نہیں ہیں. تو اس حکومت نے تمام کالجوں کو نیشنلائز کر لیا تھا، قومیہ لیا تھا. وہ اس شخص کے کالج کو بھی قومیہ لیا گیا، اور یہ نکلنا نہیں چاہتا تھا مگر اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا، نکلو یہاں سے، یہ اب حکومت کی ملکیت ہے، حکومت نے اس کو بحق کے سرکار اس کو ضبط کر لیا گیا ہے، تمام کالجوں کو قومیہ لیا گیا، دھکے دے کر نکالا گیا. اور اس کا ایک رسالے میں میں نے خود اس کی داستان پڑھی کہ اس اسلامیہ کالج میں ایک جلسہ ہوا بعد میں، جب اس کے ہاتھ سے یہ کالج نکل چکا تھا، اس کے بعد وہاں جلسہ ہوا، وہاں اس کو بلایا گیا، اس شخص کو اس تقریب میں خطاب کے لیے. تو اس نے روتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ آپ نے مجھے خطاب کی دعوت دی ہے، مجھے یہاں سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا. اللہ کے بندے، تم یہ بھی تو سوچو کہ تم نے کیا کیا تھا کسی اللہ کے بندے کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. اصل میں یہ اس کا بدلہ تھا، یہ مکافات عمل تھا. تو من ترک للہ شیئاً عوضہ اللہ خیرا من، اللہ اس سے بہتر چیز اللہ عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے چھوڑ دے. یہ پکی حدیث ہے، اور آزما کے دیکھ لیجئے اس کو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.